بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
کتاب ہے ایک معارف حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ. ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے چند کتابیں تالیف کی, اس میں سے ایک یہ ہے. تو آج سے جب اس میں سے ایک مضمون پڑھیں گے تو اس مضمون کی وجہ سے یہ آیت پڑھ دی کہ اس میں اس سے متعلق مضمون ہے. لیکن یہ آیت خود سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی ہمارے لیے یعنی تاکید کے ساتھ, قدرت والی ذات ہے, جاندار کو بے جان سے باہر لے آتی اور بے جان کو جاندار سے باہر لے آتی, اور اسی کی نشانیوں میں ایک یہ ہے کہ تم کو مٹی سے پیدا کیا, کہ تھوڑی دنوں بعد تم آدمی بن کر پھیلے ہوئے زمین پر پھرتے ہو. پھر یہ فرمایا کہ اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تمہارے واسطے تمہاری جنس کی بیویاں بنائی تاکہ تم کو ان کے پاس آرام ملے. لتسکنو الیہا, اور تم یہاں بیوی میں محبت اور ہمدردی پیدا کی. اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو فکر سے کام. اتنی کھلی ہوئی بات ہے, اللہ ہماری نشانیوں میں سے ہے کہ میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرتی, اور اس لیے بیویوں کو پیدا کیا کہ ان میں سکون ملے. تو بیویوں کو ایسا ہونا چاہیے اور مردوں کو سکون حاصل کرنا چاہیے. لیکن ایسا افسوسناک ہوتا ہے بعض اوقات کے لوگوں کی عمریں گزر جاتی ہیں اور یہ چیز حاصل نہیں ہوتی. آپ اس میں محبت تو ضرور ہوتی ہے, کیونکہ محبت کا تو انکار کر ہی نہیں سکتی. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ میاں بیوی ہیں تو محبت ہوگی, لیکن چونکہ اخلاق خراب ہوتے ہیں, کبر وغیرہ ہوتا ہے, تو اس وجہ سے وہ محبت دبی ہوئی ہوتی ہے. اس کی بجائے یہ جو رضائل ہیں یہ ابھرتے رہتے ہیں. یہ ہے, یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ میاں بیوی ہوں اور ان میں محبت نہ ہوگی, ایسا نہیں ہے. کیونکہ جب میاں بیوی ہوں گے تو محبت ضرور ہوگی, لیکن رضائل نفس ہمارے, کبر بالخصوص عورتوں میں بھی مردوں میں بھی, نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جھگڑے فساد گھر ہر گھر میں آج کل جہاں چلے جائیے سارا قصہ ادھر ہی ہے. جھگڑے ہیں, فساد ہیں, پھر اس کا وبال آتا ہے. نرمی اور محبت کا ماحول ہونا چاہیے. بہرحال مقصود یہ تھا کہ یہ کتاب معارف حکیم الامت سے بعض مضامین پڑھ لیں. ان میں سے آج جس مضمون کا انتخاب ہوا ہے وہ اسی وجہ سے کہ یہ مسئلہ بہت زیادہ اہم ہے کہ میاں بیوی میں انتہائی درجے کی محبت ہو, بالکل گھل مل کے رہیں, ایک دوسرے کا بہت خیال رکھیں. اس کے لیے ظاہر ہے کہ توازن شرط ہے. میاں بیوی میں سے ایک میں بھی توازن نہیں ہوگی, اپنے کو گرائے گا نہیں, اپنے کو مٹائے گا نہیں, اپنے کو نیچا نہیں کرے گا. شوہر کہے گا میں تو شوہر ہے اس لیے میں بس جھگڑا کے ساتھ شروع ہوا, اور بیوی کہے گی میں کیوں دبوں. یہی ہر جگہ ہر گھر کا یہی دھندا ہے. یہ مضمون پڑھتا ہوں اس سے ہمیں انشاءاللہ سبق ملے گا. کیوں؟ کیونکہ انتخاب کس کا ہے؟ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت کا. اور مضامین کس کے ہیں؟ حکیم الامت مولانا شرف علی خانی رحمۃ اللہ علیہ کے. اب اور کیا چاہیے, سونے پہ سہاگا ہے. فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں منکوہا میں, یعنی جس سے نکاح کرنا ہے یا ہو چکا ہے, زیادہ تر جمال کو اور نکاح کرنے والے میں زیادہ تر مال کو دیکھتے ہیں. یعنی مرد میں مال کو دیکھتے ہیں اور عورت میں جمال کو دیکھتے ہیں کہ خوبصورتی ہے کہ نہیں. اور یہ معیار واقعی اتنا زیادہ پکا ہو گیا کہ عورت اگر خوبصورت نہ ہو, لڑکی کوئی خوبصورت نہ ہو یا کوئی بدصورتی کی چیز ہو, اس کی شادی نہیں ہوتی, بہت مشکل ہو جاتی.
تو یہ معیار اتنا پکا ہو. اور اگر لڑکا مال والا نہ ہو تو اس کی شادی بھی نہیں ہوتی آسانی سے. تو فرما رہے ہیں کہ لوگ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. اب فرماتے ہیں حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کہ سب سے کم قابل التفات یہی مال و جمال ہے. سب سے کم قابل التفات یہی مال و جمال ہے. مردوں کو بھی سمجھ لینا چاہیے, عورتوں کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جمال یا خوبصورتی یا مرد کا مال یہ ایسی کوئی چیز نہیں جس کے اوپر اکڑا جائے. یہ نہ اس کو التفات ہی مت کرو اس کی طرف, کوئی التفات کی چیز نہیں ہے. ان کے الفاظ ہیں سب سے کم قابل التفات, یعنی کہ بالکل ہی التفات نہ ہو. التفات تو ہوگا, مال اور جمال کی طرف التفات کیسے نہیں ہوگا, فطری ہے. لیکن سب سے کم قابل التفات یہی مال و جمال ہے. مرد خالی جمال کو دیکھے, خوبصورتی کو دیکھے عورت کی, اور عورت سے مرد کے مال کو دیکھے, اور کسی چیز کو نہ دیکھے, یہ غلط ہے. اور سب سے زیادہ قابل التفات دین ہی ہے. جو اصل التفات کی چیز ہے جس پہ توجہ دی جائے, جس کو دیکھا جائے مرد میں اور عورت میں شادی کے بعد یا شادی سے پہلے, وہ دین ہے. اسی واسطے حدیث شریف میں عورت کے باب میں ہے. اب آج کل یہ بھی ہے کہ اب ہمارے بھی احباب ماشاءاللہ اب لڑکے بچے بڑے ہو رہے ہیں, اب ان کے لیے رشتوں کی تلاش بھی ہوتی ہے, اور ہے بھی بہت سے جگہوں پہ, اور ملتے نہیں آسانی سے رشتے, اور بہت سی جگہ میں بڑے بڑے دھوکے ہو جاتے ہیں اس رشتے کے سلسلے میں. اسی واسطے حدیث شریف میں عورت کے بارے میں ہے, عورت سے چار وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے. ایک شرافت کی وجہ سے, مال کی وجہ سے, خوبصورتی کی وجہ سے, اور دینداری کی وجہ سے. چار وجوہات ہوتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عورت سے چار وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے, شرافت کی وجہ سے, مال کی وجہ سے, خوبصورتی کی وجہ سے, اور دینداری کی وجہ سے. تجھ کو دیندار عورت سے نکاح کرنا. دینداری کو دیکھو, دینداری کو نہیں دیکھتے. اور دینداری میں بھی سمجھ لیجئے ظاہری دینداری کافی نہیں, حقیقی دینداری. وہ لڑکے میں دیکھ لیا کہ ہاں داڑھی ہے, تو یہ داڑھی تو کافی نہیں ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اس میں دینداری حقیقی معنوں میں ہے کہ نہیں, یہ دیکھنا ہے. لڑکیوں میں بھی یہ چیز دیکھنی. صرف لڑکی کے ماں باپ کا دیندار ہونا کافی نہیں. آج کل تو بالخصوص جو حالت ہے, جو حالت جاری ہے ہمارے معاشرے کی, اور جس طریقے سے انٹرنیٹ اور موبائلوں کے ذریعے سے لڑکیاں خراب ہو رہی ہیں, لڑکے خراب ہو رہے ہیں, تو محض ماں باپ کی دینداری دیکھ کر بہت ہی دھوکہ دینے والی چیز ہے. بہت زیادہ تحقیق کرنی چاہیے. تجربہ یہی ہوا ہے, اچھی طرح سے تحقیق کرنی چاہیے, دینداری دیکھنی چاہیے. یا تو لڑکی دیندار ہو یا دین کو اپنانے کو تیار ہو, دونوں چیزیں. بات وقت ہوتا ہے کہ بھائی اس کا ماحول ہی ایسا ہے, لیکن وہ دین کو اپنانے کو تیار ہے. چنانچہ ابھی حال ہی میں کوئی قصہ ہوا کہ جناب اس کو کہا گیا کہ بھائی یہ لڑکی کو رشتہ بھیجا گیا, لیکن صرف ایک شرط لگائی گئی کہ شرعی پردہ ہوگا. اس نے صاف انکار کر دیا کہ نہیں, ہم شرعی پردہ قبول نہیں. بتائیے دین ہے دل میں تو دین ہی نہیں. اس کا مطلب اسلام کی جو چیز ہے اس کا انکار کر دیا اور بہترین رشتہ چھوڑ دیا صرف اس طرح کے پردہ نہ کرنا پڑ جائے, کتنے افسوس کی بات ہے. اور اسی طرح سے مرد کے بارے میں ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر تمہارے پاس ایک ایسا شخص آئے جس کے اخلاق اور دینداری کو تم پسند کرتے ہو تو تم اپنی لڑکی کا نکاح اس سے کر دو, ورنہ زمین میں فتنہ اور بڑا فساد پھیلے گا. فرماتے ہیں کہ ملومت رحمت اللہ علیہ کہ ان حدیثوں سے مال و جمال پر نظر نہ کرنے کا اور دین پر نظر کرنے کا حکم فرمایا گیا, اور وجہ اس کی ظاہر ہے کیونکہ نکاح میں جن مصالح جن مصلحتوں کے لیے جو نکاح موضوع اور مشروع ہے کہ کیوں نکاح کرو, وہ زیادہ تر سب موقوف ہیں باہمی موافقت اور دوستی پر, اور آپ اس میں محبت پر. جب یہ چیزیں ہوں گی تو نکاح اور شادی کے فائدے ملیں گے ورنہ نہیں ملیں گے. اور اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل کیا ہے, ایسی عورت سے نکاح کرو جو زیادہ بچے جننے والی اور زیادہ محبت کرنے والی. دو صفت بتائی, کیونکہ میں قیامت کے دن تمہاری کثرت کی وجہ سے دوسری امتوں پر فخر کروں گا. اور یہ یقینی بات ہے کہ محبت میں جس قدر دخل دین کو ہے، محبت میں جس قدر دخل دین کو ہے اتنا کسی چیز کو نہیں. دین ہوگا تو محبت ہوگی، باقی سب جھوٹ ہے. یاد رکھیں کہ جو بے دین کی محبت ہے سب جھوٹ ہے، سب اپنی اپنی غرض والی. دین ہوتا ہے تو محبت ہوگی. حکیم الامت کہہ رہے ہیں یہ یقینی بات ہے کہ محبت میں جس قدر دخل دین کو ہے اتنا کسی چیز کو نہیں. سب علائق یعنی تعلقات قطع ہو جاتے ہیں بجز دین کی، حتیٰ کہ قیامت جو کہ وقت ہے تمام تعلقات کے قطع ہو جانے کا. فلا انساب بینہم، اور ان میں جو رشتے ناتے تھے اس روز نہیں رہیں گے. تمہارا یہ حال ہوگا کہ تم میں ہر ایک دوسرے کا مخالف ہو جائے گا قیامت کے روز، اور ایک دوسرے پر لعنت کرے گا. لیکن جو علاقہ دینیہ ہوگا، جو تقوی کی بنیاد پہ ہوگا اور دینداری کی بنیاد پہ، اس روز قیامت کے روز بھی ختم نہیں ہوگا، چونکہ وہ محبت کا علاقہ ہوگا. چنانچہ کلام پاک میں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت کے روز بھی یہ حال ہوا کہ تمام دنیاوی دوست اس روز ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. بیٹا باپ سے بھاگے گا، وہ ہے نا قرآن میں، بیٹا باپ سے بھاگے گا، ماں سے بھاگے گا، دوست سے بھاگے گا، ہر ایک سے بھاگے گا قیامت کے روز. کوئی مدد کو نہیں آئے گا کسی. تمام دنیاوی دوست اس روز ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے متقین. یہ آپ اس میں محبت اس روز بھی ظاہر ہوگی. فرماتے ہیں مال و جمال کی تو عمر ہی بہت کم ہے. مال تو ایک شب میں بے وفائی کر جاتا ہے، اور جمال خوبصورتی ایک بیماری میں ختم ہو جاتی ہے. اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ امراض کے بعد پھر عود بھی نہیں ہوتی، وہ ہوتا جمال، جیسے آنکھ پھوٹ جائے یا چیچک نکل آئے یا داغ نہ جائیں یا سر کے بال گر جائیں، اسی طرح کی دوسری بیماریاں. تو پھر جب مقصود مال و جمال تھا اور وہ رخصت ہو گیا تو تمام تر محبت و الفت بھی جو اس پر قائم تھی وہ بھی ختم ہو گئی. محبت کس چیز سے کی تھی؟ تو محبت تو ایسی چیز سے کی تھی جو باقی نہیں تھی. پھر زوجین میں ایک دوسرے کی نظر میں مبغوض ناپسندیدہ ہو گئے، اور نباہ ہمیشہ کے لیے مشکل ہو گیا. اور چندے بعض اوقات اس کو بقا بھی رہا، تب بھی جہاں دین نہیں وہاں دیکھا ہے کہ مال و جمال بقائے محبت کے لیے کافی نہیں. کیونکہ جب دین نہیں، ظاہر ہے کہ بد دین آدمی کے نہ اخلاق درست ہوتے ہیں نہ اعمال و معاملات، اور بد اخلاقی اور بد معاملگی اور بد اعمالی کی جس میں حقوق ضائع کرنا اور خود پرستی اور خود غرضی بھی آ گئی. بس جب شب و روز ایسے اسباب برابر واقع ہوتے رہیں گے تو کہاں تک ان میں محبت رہ سکتی؟ وجہ کیا ہے؟ دین نہیں ہے. دین ہوگا تو تواضع ہوگی، صبر ہوگا، اچھے اخلاق ہوں گے، ایک دوسرے میں محبت ہوگی. یہ دیکھ کتنے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ شوہر غصہ کرتا ہے. جب بیوی عجب کرے گی، چاہے تم کہو یا نہ کہو، اس عجب کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ شوہر کو غصہ آتا ہے. تو اخلاق رذیلہ تو ہیں اسی طرح سے کہ ایک دوسرے میں نفرت پیدا کراتے ہیں، غصہ دلاتے ہیں. بس جب شب و روز ایسی چیزیں واقع ہوتی رہیں گی تو کہاں تک ان میں محبت رہ سکتی ہے؟ بس باہم کدورت اور رنجش اور نااتفاقی اور غیظ و تیش پیدا ہونا شروع ہوگا، حتیٰ کہ تمام مصالح میاں بیوی ہونے کے ضائع ہو جائیں گے، تمام مصلحتیں ختم ہو جائیں گی نکاح کی. اگر فرما رہے ہیں حکیم الامت ہم نے خود دیکھا ہے بیوی حسن و جمال میں حور کا بچہ اور شوہر مال و منال میں قارون کا فرزند، مگر میاں کی بددینی سے تو اکثر، اور کہیں بیوی کی بدخلقی اور بدمزاجی یا بد چلنی کے سبب میاں بیوی میں بول چال تک نہیں. وہ اس کو دیکھ کر منہ پھیر لے اور یہ اس کو دیکھ کر ناک بھو چڑھائے. بعض جگہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ بیوی غایت نفرت کے سبب میاں سے پردہ کرتی ہے. یہ سمراٹ ہیں بددینی کے، باوجود مال و جمال ہونے کے. بس اس کو مخصوص سمجھنا ہی حماقت ہے. ادھر نظر نہیں ہونی چاہیے مال و جمال، بجائے اس کے دین اور اخلاق کی طرف نظر ہونی چاہیے، مرد کی بھی اور عورت کی بھی. لیکن اگر دین کے ساتھ مال و جمال بھی ہو تو نور اللہ نور ہے. اسی سلسلے میں فرمایا کہ آج کل نو تعلیم یافتہ طبقے میں بعض لوگ ایسے آزاد اور بے باک پائے جاتے ہیں جو بلا تکلف بدولت تقلید ملاحدہ یعنی ملحد کافر یا بتفیل ہوا پرستی اور خود رائی کے قائد و احکام میں مخالفانہ کلام کرتے ہیں. کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے میں کلام ہے, کسی کو نماز روزے کے احکام پر نقطہ چینی, کسی کو قیامت کے یقینی واقعات پر شبہات ہیں. سو سمجھ لو ایسا آدمی کافر ہے, خواہ وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی سمجھتا ہو. اور مسلم عورت کا نکاح کافر مرد سے نہیں ہو سکتا, یا اگر مسلمان ہونے کے بعد کوئی ان امور سے کسی کا مرتکب ہو گیا تو کافر ہو جاتا ہے اور نکاح ٹوٹ جاتا ہے. اسی لیے میں اس کو, اس رشتے کو جو میاں بیوی کا رشتہ ہے, جب بھی نکاح ہوتا مجھے بلاتے ہیں تو میں تھوڑا سا وہ بتاتا ہوں کہ دیکھو یہ رشتہ جو ہے یہ تو دوسرے تمام رشتوں سے مختلف ہے, کہ اگر میاں بیوی میں سے ایک نے بھی کفر کیا تو رشتہ ہی ٹوٹ جاتا ہے. یہ رشتہ ایمانی رشتہ, باقی سب رشتے ایسے نہیں, صرف میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہے کہ یہ جہاں کسی ایک نے کفر کیا تو رشتہ ہی ختم ہو جاتا ہے. بس بے حد ضرورت ہے کہ نکاح کے قبل داماد صاحب کے داڑھی اور فیشن کو نہ دیکھو, اس کے مسلمان ہونے کی تحقیق کرو, اس کے عقائد کیسے. کہ بعد نکاح ایسی بات پیش آ گئی تو توبہ کرا کر تجدید نکاح کراؤ. ہونا ہے کہ یہ امر بہت ہی زیادہ اہمیت والا ہے. اس زمانے میں کہہ رہے ہیں, اب تو حالت ہی افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض, قرآن میں ہے تم بعض چیزوں پر تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان لے آتے ہو اور بعض چیزوں پر کو انکار کر دیتے ہو. کیسے انکار کرتے ہیں؟ جو تذکرہ ہو رہا ہے ظاہر ہے, جو بعض چیزوں پہ ایمان لانے ہو تو مسلمان ہی ہوئے نا, لیکن ان کی سزا کتنی سخت ہے. یہ چیز کہ ہم دین کے کچھ حصے کو مانیں گے اور عمل کریں گے اور دین کے کچھ حصے کو ہم نہیں مانیں گے, یہ اس قدر کثرت سے ہمارے اندر پھیل گئی ہے تاکہ دینداروں میں بھی کہ دین کی جڑ کٹ کے رہ گئی. کہتے ہیں ہاں ہم تو دین کو مانتے ہیں لیکن چہرے کے پردے کو نہیں مانتے. مثال دے رہا ہوں آپ کو, بیسوں چیزیں ایسی ہو گئی ہیں دینداروں میں بھی. اسی تو کبھی کبھی افسوس کے ساتھ متائے دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی, یہ کس کافر ادا کا غمزے خون ریز ہے ساقی. ارے قرآن کلام پاک میں ہے تم اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. اور بڑی اس کا واقعہ بھی عجیب ہے, ایک صحابی نے صرف یہ کہا تھا کہ اونٹ کا گوشت جو ہے وہ کھانا شاید ان کے پرانے مذہب میں حرام تھا, تو انہوں نے کہا کہ میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا مسلمان ہو کے. تو اس میں اسلام میں تو یہ نہیں ہے کہ اونٹ کا گوشت ضروری کھاؤ, بس میں نہیں کھاتے. اس وجہ سے اس پر یہ شد و مت سے یہ آیت نازل ہوئی, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ. حالانکہ اونٹ کا نہ کھانا کون سا بہت بڑا گناہ تھا, دیکھیے آپ. اور آج علی الاعلان ہم انکار کرتے ہوتے ہیں. بھائی جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دین تھا وہی صحیح ہے یا ہمارا آج کل دین صحیح ہو جائے گا؟ ہم انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کیا سزا ہے؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا, دنیا کی زندگی میں ذلت اور رسوائی اس کا انجام. ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب, اور قیامت کے روز وہ اشد العذاب, انتہائی شدید, سب سے بڑھ کر جو عذاب ہے. آج کل آپ جو قصے سنتے ہیں کہ اس کو یوں عذاب دیا گیا اور وہ پاکستان میں ہوتا رہتا تھا ایک زمانے میں, کہ اس کو انہوں نے پکڑ لیا اور ٹارچر کیا اور ایڑی میں ڈل کر کر کے اس کو ایزا دی. اللہ تعالیٰ کا عذاب, وما یعذب عذابہ احد, یہ عذاب ان سب سے عذابوں سے شدید ہوگا, اور دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, ہمارا آج کل کے مسلمانوں کا یہ حال ہو گیا. ظاہر ہے کہ یہ کفار کو تو نہیں کہا جا رہا ہے, مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے. تو عملاً ہم کرتے ہیں, عملاً اور فعلاً شادی حالوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, اسراف کر رہے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل نہیں کر رہے ہیں. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, یہی ہے. تو کہتے ہیں نکاح کے قبل داماد صاحب کے داڑھی اور فیشن کو نہ دیکھو, اس کے مسلمان ہونے کی تحقیق تو کر لیا کرو کہ وہ ان میں تو نہیں ہے. کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, اور بعد نکاح ایسا امر پیش آئے تو تجدید نکاح کراؤ. ایک کوتاہی یہ کرتے ہیں کہ بعض لڑکے لڑکی کے ایف اے اور ایم اے ہونے کو یعنی تعلیم یافتہ ہونے کو دیکھتے ہیں. نہیں, ہم تو ڈاکٹر سے ہی کریں گے, ڈاکٹر لڑکی ہونی چاہیے. ایک کہتا ہے کہ نہیں انجینئر لڑکی ہونا چاہیے, اور ایک کہتا ہے کہ نہیں پڑھی ہوئی ہو, یونیورسٹی کی ہو, اور بے پردہ تو ضرور ہی ہو. سبحان اللہ, یہ آج کل معیار مسلمانوں کا ہو. افسوس ہے بعض نئے مذاق کے لوگ منکوہ ایسی تلاش کرتے ہیں جس نے نئی تعلیم حاصل کی ہو یا تعلیم کے ساتھ ڈاکٹری یا پروفیسری کا پاس بھی حاصل کر چکی ہو. کوئی ان اخلاق سے پوچھے, ان عقل مندوں سے کوئی پوچھے اس سے مقصود کیا ہے. اگر یہ ہے کہ ان کا بار ہم پر کم ہو اور یہ خود بھی کمانے میں امداد دے, جیسا آج کل ہو گیا ہے عورت کمائے, تو شادی تو ایسی جگہ سے کرے ڈاکٹر ہو تاکہ اس کی بھی آمدنی ہو, یہی مقصد ہوتا ہے. تو فرمانے اگر یہ ہے کہ ان کا بار ہم پر کم ہو یا یہ خود بھی کمانے میں امداد دیں, تب تو دیکھیں حکیم الامت کے الفاظ ہیں, مجھ کو نہ کہنا, تب تو بے حد بے حمیتی ہے, بے غیرتی ہے کہ مرد ہو کر عورت کے ہاتھ کو تکا جائے. جہاں جہاں دیکھا ہے وہاں سکون برباد, عافیت ختم, مصیبت میں. مرد مرد ہے, مرد کے ذمے ہے کہ عورت کا نان نفقہ دے, عورت کا اخراجات پورے کرے, اس کو گھر دے. گھر دینا, کھانا پینے کا انتظام کرنا, اس کے کپڑے کا انتظام کرنا مرد کے ذمے ہے, شریعت نے کیا ہوا ہے. حدیث شریف میں ہے کہ اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ دو تو اس میں اجر ہے, حدیث شریف میں. وہی تو مرد دے گا بیوی کے منہ میں لقمہ, نہ کہ بیوی دے گی مرد کے منہ میں لقمہ. خیر دے دو محبت بڑھانے کے لیے ٹھیک ہے, لیکن حدیث شریف میں جو ہے وہ تو یہ ہے کہ مرد لقمہ دے بیوی کے منہ میں. تو فرماتے ہیں کہ یہ تو بے حمیتی ہے کہ مرد ہو کر عورت کے ہاتھ کو تکا جائے, اور عورت کا ممنون ہونا تو بدون خلوص کامل کے خود خلاف غیرت ہے. وہ اگر مہر بھی معاف کر دے تو حتی الامکان اس معافی کو قبول نہ کرے, حتی الامکان اس معافی کو قبول نہ کرے اور ادا کر ہی دے. لیکن اگر کوئی عورت انتہائی خلوص سے شوہر کی کچھ خدمت کر دے بدون اس کے کہ شوہر کو اس کی خواہش یا اس پر نظر یا اس کی نگرانی یا انتظار ہو, یعنی شوہر نہیں چاہتا, شوہر کو پرواہ بھی نہیں, اور پھر بھی خدمت کر دے, کوئی ہدیہ دے دیا, کچھ اور پیسے اس سے ملا دیے اگر مالدار عورت ہے تو ٹھیک ہے, کیونکہ وہ حکم یہ ہے کہ اطلاع اور انتظار نہ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو کچھ تمہارے پاس بغیر اسراف نفس کے آ جائے اسے لے لو, اور جو تمہارے پاس نہیں آتا نفس کو اس کے پیچھے مت لے جاؤ. اور اگر مقصود یہ ہے کہ تعلیم یافتہ عورت ہونے کی جو طلب کرتے ہیں, کہ ایسی عورت پڑھی لکھی ایم اے وغیرہ سلیقہ دار ہوگی اور ہم کو راحت زیادہ پہنچائے گی, سو خوب سمجھ لو راحت رسانی کے لیے صرف سلیقہ کافی نہیں, بلکہ اطاعت اور خلوص اور خدمت گزاری کا مادہ یہ ہو تو اس سے کام بنتا ہے. اور سلیقے میں کچھ کمی بھی ہو عورت کے تو اس کو برداشت کر لیا جائے, اور کسی قدر وقتی کلفت ہوتی ہی اس سے لیکن وہ بہت جلد دفع ہو جاتی, اس کا اثر باقی نہیں رہتا. اگر نزاق سلیقہ ہو لیکن یہ اوصاف نہیں ہے تو اول تو وہ خدمت ہی کیوں کرے گی. سب سے بڑی صفت عورت کی اس کی عفت ہے, کسی نامحرم مرد کا اس کے دل میں خیال بھی نہ ہو. آج کل اس میں بہت زیادہ گڑبڑ ہو رہی ہے. لکھتے ہیں کہ ملومت رحمۃ اللہ علیہ تجربے سے اس تعلیم جدید کا اثر, خاص کر اگر عورتوں کو یہ تعلیم دی جائے کہ وہ فطرتاً ہی ضعیف العقل اور ضعیف القلب, کمزور عقل اور کمزور دل ہوتی ہیں, اور اثر قبول کرنے کی صلاحیت ان میں بہت زیادہ ہوتی ہے. یہ ثابت ہوا ہے کہ اس تعلیم سے تکبر اور خود غرضی اور خود رائی اور بے باکی اور آزادی اور بے حیائی اور چالاکی اور نفاق وغیرہ اخلاق ذمیمہ, جو تمام اخلاق ذمیمہ کی جڑیں ہیں, یہ پیدا ہو جاتی ہیں. بس جب ان کا دماغ تکبر و نخوت سے پر ہے تو وہ تمہاری خدمت ہی کیوں کرے گی, خدمت تو وہ کرے گی جو مٹی ہوئی ہو, اپنے کو شوہر کی کنیز اور بانی سمجھتی ہو, وہی کر سکتی ہے. اور ایسی عورتیں ہمیشہ خوش رہتی ہیں, بلکہ برعکس بوجہ خود غرضی کے وہ خود تم ہی سے اپنے حقوق کا اعلیٰ پیمانے پر مطالبہ کرے گی, نہ اس کا خیال کرے گی کہ بند تھکا ہوا ہے بیچارہ دن بھر کام کر کے آفس سے آیا ہے. نہیں, وہ دوڑا دے گی یہ چیزیں لے کر آؤ, فلاں کام کر کے دو, فلاں کام کر کے دو, نہ اس کی آرام کا خیال, نہ راحت کا خیال, نہ خدمت کا خیال. غرض وہ خود تم ہی سے اپنی خدمت چاہے گی. اگر تم ان سے وہ خدمتیں چاہو گے بھی جو ایک شریف سادہ طبیعت کی عورت اس کو اپنا فخر سمجھتی ہے, تم کہو گے کر دو خدمت, تو وہ تم کو ضابطے کا جواب دیں گی کہ یہ کام ہمارے ذمے نہیں, بلکہ جو ان کے ذمے قاعدے سے ہوگا اس میں بھی خلاف تہذیب ہونے کا یا صحت کے خراب ہونے کا عذر کر کے ٹکا سا جواب دے دیں گی اور اپنے حقوق تم سے پورے وصول کریں گی. تو ایسی تعلیم بے شک خطرناک ہے. فرماتے ہیں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ، میں تو کہتا ہوں کہ اگر عورت میں کوئی ہنر نہ ہو لیکن حیا ہو تو وہ اور کچھ نہیں مگر عورت تو ہے، اگر سب ہنر ہوں لیکن حیا نہ ہو تو وہ سب کچھ ہے مگر عورت نہیں. جب وہ حکمن عورت ہی نہیں تو پھر اس سے نکاح کی مصلحتیں حاصل کیسے ہوں؟ پھر اس سے نکاح سے کیا فائدہ؟ غرض نکاح میں نکاح کی مصلحتوں کی رعایت سب سے مقدم ہے، اور جو عورت بے حیا ہو سب سے گئی گزر. وہ علوم دینیہ کی تعلیم ہے جو انسان کو مہذب اور کامل بنا دیتی جبکہ اس پر عمل کرے. اور غالب یہی ہے کہ جب علم دین حاصل ہوتا ہے تو کبھی نہ کبھی عمل کی بھی توفیق ہو جاتی. سو اگر بے عملی سے فرضاً یعنی فرض کرو کچھ کلفت بھی ہوئی تو وہ دائمی نہ ہوگی، عارضی ہوگی. غرض اصل تعلیم جو قابل اہتمام ہے وہ تعلیم دینی ہے عورتوں کی. اسی تدبیر تو بہت آسان ہے کہ بھائی بھائی زیور پڑھو، تعلیم کرو گھر میں، حیات المسلمین چند ہی کتابیں ہیں، ان سے ہی سارا دین حاصل ہو جاتا ہے، اور پھر بزرگوں کی صحبت، نیک لوگوں کی صحبت ہو. تو دینی تعلیم کے اساس التہذیب یعنی تمام تہذیبوں کی جڑ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس سے خدا تعالیٰ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اور جس کے دل میں خدا کا خوف ہوگا وہ اس قدر چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھے گا کہ اس کا احتمال بھی نہیں ہو سکتا کسی، کیونکہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا خوف سامنے ہے، احکام معلوم ہے، خوف سامنے ہے، تو کیسے وہ خلاف کرے؟ نہ وہ کسی کا حق ضائع کرے گا، نہ کسی کو تکلیف پہنچائے گا، نہ اپنی غرض کو دوسرے کے حق پر مقدم کرے گا، نہ کسی کی بدخواہی کرے گا، نہ کسی کو دھوکہ دے گا. اس سے بڑھ کر کون سی تہذیب ہے جو دینی تعلیم سے حاصل ہوتی ہے؟ جس کا نام آج کل تہذیب رکھا گیا ہے وہ تو بس تسنو، دھوکا، بناوٹ، اپنا عیب چھپانا، دھوکا دینا اور منافقت ہے. اور یہ سراسر تعذیب ہے، تہذیب نہیں، یعنی عذاب ہے، جس کا پایا جانا عورت میں انتہائی بری بات ہے. بری عورت نیک مرد کے گھر میں، اس عالم میں اس کے لیے دوزخ ہے. فرماتے ہیں ایک تو ان کو صرف علم دین پڑھایا جائے عورتوں کو، دوسرے یہ تعلیم متفرق طور پر گھروں میں ہونا چاہیے، اپنے اپنے گھروں میں تعلیم کرو. یا کوئی ایسی عورت ہے دیندار جو دو چار لڑکیوں کو پڑھا دے، چلو یہ بھی چیز. مدارس کے طرز پر مجتمع طور پر نہ ہونا چاہیے کہ شریعت نے بلا ضرورت شدیدہ عورتوں کے اجتماع اور خروج انل بیوت اور گھر سے نکلنے کو پسند نہیں کیا. حکیم الامت کے الفاظ پڑھ کے سنا رہا ہوں، اور واقعات نے بھی اس کے مفاسد ایسے دکھلا دیے کہ بجز اندھا بننے والے کے، جو اندھا بن جائے اسی کو نظر نہیں آتے اس کے مفاسد. اور راز اس میں یہ ہے کہ عورتوں کے اس اجتماع کو، جیسے مدارس وغیرہ میں جس درجے کی نگرانی کی ضرورت ہے وہ عورتوں سے بند نہیں پڑتا، کیونکہ عورتیں تو خود ہی پردے میں رہنے والی ہیں. اگر مردوں کا دخل ہوا تو وہ نگرانی پھر کہاں رہی؟ اس نگرانی کا تو حاصل یہی ہے کہ عدم اختلاط بالرجال ہو، کہ مردوں سے کوئی میل جول ہی نہ ہو، اور پھر خروج عن البیت، گھر سے باہر نکلنا. اس میں تو مواقع فساد میں بہت وسعت ہو گئی. فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ عورت میں اگر علم دین ہو تو نور اللہ نور ہے، اور اگر علم دین نہ ہو تو اس کا بے علم ہونا یقیناً اس کے نئے علوم کے سیکھنے سے، یعنی دنیاوی علوم جو آج کل چلے ہوئے ہیں، وہ بہتر یہ کہ علم نہ ہو، پڑھی لکھی نہ ہو، کیونکہ بے علم میں اگر اخلاق حمیدہ نہ ہوں گے تو وہ اخلاق رذیلہ جو جڑ ہے تمام اخلاق رذیلہ اور افعال ذلیلہ کے، وہ بھی تو نہ ہوں گے. یعنی اگر بھلائی کی توقع اور امید نہیں تو بدی بھی تو نہیں ہوگی کم سے کم. تو یہ ایک مختصر مضمون تھا معارف حکیم الامت سے، جو آپ کو اس نے پڑھ کے سنا دیا کہ رفتہ رفتہ ہم سب کا ذہن الٹ جاتا ہے اور ہم ان چیزوں کو جائز اور اچھا سمجھنے لگتے ہیں جو حقیقت میں خراب ہیں. گھر کے اندر تعلیم بہشتی زیور کی، حیات المسلمین کی اور مواعظ حکیم الامت کی، یہ بہت ضروری ہے. یہ بچپن سے ہی لڑکیوں کو لڑکوں کو سکھاتے کرتے رہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اس کو سمجھے، تاکہ میاں بیوی میں آپس میں محبت ہو. اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ میاں بیوی دونوں دین پر عمل کریں، دونوں دین پر عمل کریں. اور دین وہ ہے جو دین کی حقیقت کے لحاظ سے ہوتی، یعنی اخلاق خراب نہ ہو، کبر کے منشا پہ عمل نہ ہو، حسد کے اوپر عمل نہ ہو، حب مال پہ عمل نہ ہو، اور ایک دوسرے کو آرام پہنچائیں, اس کی راحت کا خیال رکھیں, ایک دوسرے کی راحت کا خیال رکھیں, خود غرضی نہ ہو. دیکھیے اخلاق جب اچھے ہو جاتے ہیں تو خود غرضی ختم ہو جاتی ہے, جب خود غرضی ختم ہوتی ہے تو ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں, ایک دوسرے کو راحت پہنچاتے ہیں, یہی اس کا فائدہ ہے. اور خود غرضی ہے دماغ کے اوپر, ہمارے لیے یہ لاؤ یہ نہیں ہے, مادیت کی طرف ہی نظر رہتی ہے, مال کی طرف ہر وقت نظر رہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے ہم سب کو, مضمون برکت کے لیے پڑھ دیا, آپ لوگوں کو تو معلوم ہی ہے.